أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ آل عمران کی پہلے آیات 21 اور 22 اور اب آیات 23 اور 24، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات کا انکار کرنے والوں کا جو نقشہ کھینچا ہے اور ان کا جو عمل بتایا ہے، اور اس کے بعد اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے غلط نظریات ان میں پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کتاب کی طرف جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پھر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کا سبب بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کو اپنے تئیں ان کا عقیدہ ہے اور ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اگر یہ جہنم کی آگ میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصے کے بعد یہ ضرور واپس آ جائیں گے جنت میں، اور یہ بتا کر، ان کا یہ عقیدہ بتا کر اللہ نے فرمایا کہ جو باتیں یہ دین کے بارے میں گھڑا کرتے تھے، افتراء کہتے اپنی مرضی سے کاٹ چھانٹ کرنے، جیسے اگر آپ کپڑا لے کے جائیں انسلا کپڑا درزی کے پاس اور اس سے کہیں کہ اس کپڑے سے میرے سائز کا شلوار قمیض سی دو، تو پھر وہ کپڑے کو کاٹتا ہے آپ کے سائز کے مطابق، اور کاٹ کے اس کے بعد سی دیتا ہے اور آپ پہن لیتے، توجہ کیجیے, افتراء کا معنی اسی سے کہ انسان کے سامنے ایک چیز آتی ہے جو اس کے جو سائز اور جو شکل و صورت اس کو چاہیے اس کے مطابق نہیں ہوتی. تو جیسے کچھ لوگ کپڑوں کے درزی ہوتے ہیں, یہ دین کا درزی بن جاتا ہے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو بڑھا گھٹا کر اور اپنے مفادات کے مطابق بتاتا ہے اور بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہود کی بھی بیان کی ہے اور نصارہ کی بھی بیان کی کہ یہ لوگ یہ کام کر تم سے پہلے کر چکے ہیں, تم اگر کرو گے تو کوئی نیا کام نہیں کرو گے. تو اتنے زیادہ اختلافات جو اسلامی دنیا میں نظر آتے ہیں ان میں ایک بڑا حصہ افتراء کا ہے, جھوٹ بولنا. آپ کو ایک جملہ بتاؤں عجیب لگے آپ کو اگر آپ نے پہلے نہیں سنا, برادران اہل سنت میں ایک بہت بڑے بلند ترین سطح کے محدث ہیں. کون؟ امام مسلم, جن کی کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں. ایک صحیح بخاری ہے اور ایک صحیح مسلم ہے. بہت بڑی شخصیت ہے حدیث کے معاملے میں, بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے معاملے میں. تو یہ اپنی کتاب کے مقدمے میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث, ہم نے صالحین کو, صالحین یعنی نیک لوگ, یہ بڑا عجیب المی ہے اور اس نتیجے پر حدیث کے ساتھ ایک مدت تک کام کرنے کے بعد اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے صالحین کو, صالحین یعنی نیک لوگ, ہم نے صالحین کو کسی معاملے میں اس قدر جھوٹا نہیں پایا جتنا حدیث کے معاملے میں جھوٹا پایا. صالحین ہوتے ہی وہ جو جھوٹ نہ بولتے ہو, لیکن جب اپنے نظریے کی تائید کا معاملہ آتا ہے دین میں, جو رائے دین میں بنا لی گئی ہے انہوں نے بنائی ہے, جب اس کی تائید کا معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بڑے نیک بندے بڑے آرام سے بڑے بڑے جھوٹ بولے خلوص نیت سے. اور ایک بڑے نے اگر یہ ارشاد فرما دیا تو پچھلوں کو بہانہ مل جاتا ہے, اتنی بڑی شخصیت نے یہ فرمایا تو تم کیا چیز. ایک شخص سے جو بہت ہی حدیثیں گھڑا کرتا تھا, اس سے کسی نے کہا کہ تم کیوں اتنے, تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا, خطبہ دیا تھا کہ مجھ پر جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے زندگی میں, بس جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, اس شخص نے کہا کہ مجھے پتہ ہی ہے حدیث, کہ پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ پر. تو اس نے کہا میں ان کی حمایت میں جھوٹ بولتا ہوں, ان کے خلاف جھوٹ نہیں بولتا, میں تو مزید مضبوط کرتا ہوں رسول اللہ. وہ حدیث ان کے لیے جو ان پر ان کے خلاف جھوٹ بول. جب بندہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ تاویلیں کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے तावील की गई थी कि अम्मार को मारने वाला वो है जो अम्मार को हमारे नेज़ों और तलवारों के सामने लाया है। और फिर मौला ने जवाब में, जब ये बात सुनी तो जवाब में फरमाया था, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हज़रत हमज़ा के कातिल खुद रसूलुल्लाह है, जो उनको मदीने से लेकर बाहर आए थे और कुफार और मुशरिकीन के नेज़ों के सामने उनको कर दिया था, वो कातिल हमज़ा है अगर मैं कातिल अम्मार हूँ। सलवात पढ़ी मंगवा। तो दीन के मामले में, अकायद और नज़रियात के मामले में, आपको पता है उसूल दीन में तकलीद जायज़ नहीं है, अगरचे अक्सरियत तकलीद ही करती है। बहुत सारे लोगों से अगर उनके किसी अकीदे के बारे में पूछो, उनके पास हत्ता की दलील भी कोई नहीं होती, ढंग की दलील, प्रॉपर दलील जिसके ज़रिए अगले से बात की जा सके। तो जो जो अपने अपने माहौल में देखा होता है तो वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। आज आपकी खिदमत में तवज्जो फरमाएं, आपके जहनों में ये बात दोबारा दोहरा कर, आज आपकी खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला की किताब की दो आयात मजीद, जो कि सूरह मुबारक तौबा की आयात है, वो तिलावत करूंगा। ये दो आयात कब नाजिल हुई? जब अल्लाह के नबी गज़वे तबूक की मुहिम पर थे, तो उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उस तादाद के ज्यादा होने ने कुछ खराबियां पैदा कर दी थी। और जो पहली जंगें थी, बदर और उहद और खंदक, उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी अल्लाह के नबी को लोगों को जिहाद के लिए तैयार करने के। कम तादाद में जब थे मुसलमान तो जल्दी आमादा हो जाते, अब तादाद ज्यादा हो गई, अब जोर ज्यादा लगाना पड़ता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ऐसे मौके पर सुस्त लोगों को और मुनाफिक सिफत लोगों को खबरदार करने के लिए कि तुम अगरचे यहां पर तुमने कलमा पढ़ लिया है और तुम हमारे नबी की महफिलों में भी बैठते हो, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, उनके पास आते जाते भी हो, लेकिन अल्लाह के कलाम से सुन लो कि मोमिन कौन होता है, ताकि तुम्हारी खुशफहमी खत्म हो जाए कि हम तो बड़े तेज हैं, आखिरत भी हमने सेट कर ली और दुनिया में भी हम अपनी मर्जी करते। तो ये बहुत सारे लोग थे जो न गए अल्लाह के नबी के साथ, और बज़ाहिर अल्लाह के नबी से इजाजत लेकर रुके थे, लेकिन अल्लाह सूरह तौबा में फरमाता है, ए रसूल आप अगर इन्हें माफ कर भी दें तो अल्लाह इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तवज्जो फरमाए, ए रसूल आप अगर इनको छोड़ दे, माफ कर दे, ये बड़ी कस्में खाएंगे, हमारा तो जेन्युइन प्रॉब्लम था, वरना अल्लाह की कसम आपके लिए जान हाजिर है, माल हाजिर है, हम तो आप पर सदके और कुर्बान है, कस्में खाएंगे अल्लाह की। तो अल्लाह आपको बता रहा है, इन्नहुम रिज्सुन, ये तुम्हारे दरमियान निजासत है, ये रिज्स है कि जब इस्लाम पर सख्त वक्त है ये बहाने बना के पीछे रह जाते। तो आप जब वापस आएंगे तो ये कस्में खाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें इनकी कस्मों पे बावर करके اگر آپ انہیں معاف کر بھی دیں, اصل نقطہ یہ ہے, توجہ فرمائیں, اگر آپ انہیں اے رسول معاف کر بھی دیں, فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور ان کو سزا دے گا. ان کی خیانت اتنی بڑی ہے, کیونکہ آپ نے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے جبکہ اللہ نے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. صلوات پڑھیں محمد والے. جن دو آیات کی بات کر رہا ہوں وہ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے. ان دو آیات میں اللہ نے مومنوں کے ساتھ اپنی ایک سودے کا ذکر کیا. قبل اس کے کہ میں آپ کو ان آیات کی طرف لے کر آؤں, پہلے ایک مثال سمجھ لیجیے, ایک مثال سے ذرا آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر دو. اگر بعض دفعہ شاید زندگی میں آپ کے پیش آیا ہو کہ اگر آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہو اور آپ خود اس کے بہت ایکسپرٹ نہ ہو, لیکن آپ کے دوستوں یاروں میں اس چیز کا کوئی ماہر ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ بجائے یہ کہ خود جائیں اور چیز کو پہچانے بغیر پیسے لگا کے واپس آ جائیں, آپ کی عقل کیا کہے گی؟ کہ یہ اس چیز کو, اس کے ایک نمبر مال کو, دو نمبر کو, تین نمبر کو, اس کی شناخت رکھتا ہے تو اس کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی وہ بھی خریدار ہے, وہ بھی کچھ خرید رہا ہے ان آیات میں, اور اللہ سے زیادہ شاپنگ کے معاملے میں, خریدنے کے معاملے میں کوئی ماہر نہیں ہو سکتا, اور اللہ ہرگز دو نمبر اور ملاوٹ والا مال نہیں خریدتا. یہ آیات آپ کو یہی بتائیں, اس دنیا میں کوئی چیز ہے جس کے بارے میں یہ آیات کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کا خریدار ہے؟ پہلے اپنے سودے کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو سودا اس نے خریدا ہے اس کی کوالٹیز بتاتا ہے. آیت نمبر 112, مال جو خریدا ہے پہلے 111 نمبر آیت میں وہ بتاتا ہے اللہ, اور پھر جنہوں نے اس کو وہ مال بیچا ہے ان کو خوشخبری سناتا ہے, اور آیت نمبر 112 میں جو مال اللہ نے خریدا ہے اس کی کوالٹیز, اس کی صفات بتاتا ہے کہ میں کن صفات کا خریدار ہوں. تب میں ہر چیز میں نہیں خریدتا, ہر چیز میرے شایان شان نہیں ہوتی. تو پھر کہہ رہا ہوں, جن لوگوں کا بڑا لیول ہائی ہوتا ہے اور پیسہ بھی ان کے پاس فراوان ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ قیمت کتنی ہے. ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مال چیز میرے مزاج کے لیول کے مطابق, پھر پیسے نہیں دیکھتے. اور اتنے زیادہ پیسے دیکھ کے بعض اوقات جو وہاں کے نوکر ووکر ان کو اچھی بھلی ہیوی ٹپ بھی دے کے آ جاتے. اللہ کو بھی, اللہ کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, وہ جتنا دینا چاہے دے سکتا. کسی بھی چیز کی قیمت وہ جتنی چاہے دے سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مال پیور ہو. عرض کر رہا تھا کہ یہ دو آیات اگرچہ نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر, لیکن 100%, کیونکہ قرآن کی آیات جب نازل ہو تو اس زمانے سے محدود نہیں ہوتی, وہ جو معیار دے رہی ہوتی ہیں وہ تا ابد ہوتا ہے, اور تبھی قرآن ہادی قرار پاتا ہے, رہنما قرار پاتا ہے. ورنہ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ فقط تاریخ کی کتاب ہوتی کہ پچھلوں نے کیا کیا, لیکن ان پچھلوں نے جو کیا تم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ہماری مرضی ہے. لیکن وہ جو پچھلے قصے بھی بیان ہوئے وہ بھی اس لیے کہ تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اگرچہ یہ نازل کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہوئی ہے, لیکن ان میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بات اپنی پوری آب و تاب سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں دکھائی دیتی ہے میدان کربلا. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں دکھائی دیتی ہے تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ نازل تبوک میں ہوئی, کربلا میں ایک دفعہ پھر چمکی, اور اب ان آیات کا میسج ہمارے لیے کیا ہے؟ توجہ سے آپ سنیے, سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 شروع, یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے. اللہ نے, حالانکہ اصل میں تو سب کچھ ہے ہی اللہ کا, انا للہ, ہم اللہ کی, لیکن اس کریم نے سب کچھ دے کر بھی کہا ہے اگر اس کو پیور کرو تو میں خریدار ہوں, کچھ تمہارے ذمے ہے اسے خالص کرنا, اسے آلودہ نہ ہونے دینا, تو اگر کر دو خالص تو میں خریدار ہوں, اور پیمنٹ قیمت بھی بے حساب ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین, یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے, کیا خریدا ہے؟ انفسهم واموالهم, ان کی جانیں اور ان کے مال, ان کی جانیں اور ان کے مال اللہ نے مومنوں سے خرید لی. اور پیمنٹ قیمت کتنی لگائی ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اس بات کے بدلے میں کہ جنت اب ان کے لیے. اور بغیر حساب والی بات کیا جنت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہ جو جنت میں داخل ہوں گے يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ, جنت جیسا بلینک چیک کوئی ہے ہی نہیں. اگر دنیا میں آپ کو حضرت ایلون مسک بھی بلینک چیک دے دے تو آپ ایک ہی رقم لکھ کے اس کو فٹ پاتھ پہ لا سکتے ہیں, ختم ہو جائے گا اس کا پاس پیسہ. لیکن اگر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو جو مرضی آپ کو چاہیے کوئی چیز کم اور ختم. یرزقون فیہا بغیر حساب, یہ سورہ مومن کی, جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس کی آیت ہے. مومن آل فرعون نے دعوت دی تھی اپنی قوم کو, فرعونیوں سے تعلق رکھتا تھا لیکن دل میں ایمان تھا, تو اس نے کہا تھا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی عمل صالح انجام دے مرد ہو یا عورت, وہو مؤمن, اور وہ ہو مومن صاحب ایمان, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, تو یہ لوگ جنت میں داخل بھی ہوں گے, يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب, اور اس جنت میں بغیر حساب ان کو رزق دیا جائے گا. بغیر حساب کے داخل نہیں ہوں گے, بغیر حساب دے کے داخل ہوں گے. اللہ نبیوں سے سوال پوچھے گا, اللہ آئمہ سے سوال پوچھے گا, آیات قرآن اور روایات اس کی گواہی دے رہی ہیں. لیکن جو بھی جنت میں چلا جائے گا پھر وہاں پر یرزقون فیہا یدخلون فیہا بغیر حساب نہیں ہے کہ بغیر حساب کے داخل ہوں گے, نہ. والوزن یومئذن الحق, وزن کیا جانا اعمال کا برحق. لیکن جب داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب جو دل لہم ما یشاؤون فیہا, ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ہوگا, ولدینا مزید, اور جہاں ان کی سوچ ختم بھی ہو جائے گی اللہ کہے گا میرے پاس اس سے بھی بڑھ کر تمہارے لیے موجود. توجہ فرمائیں, اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانیں اور ان کے مال اس چیز کے بدلے میں کہ ان کو کہا ہے جنت تمہاری ہے. اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ جنت اللہ سے کیے ہوئے ایک سودے کا نام ہے جو جان و مال کا سودا, اور اللہ بھی ہر جان کا خریدار نہیں ہے نہ ہر مال کا خریدار. کتنی بڑی عبادت ہے حج, کتنی بڑی عبادت ہے عمرہ کرنا. مثلا ائمہ اہل بیت کی روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرام کے مال سے کوئی نیک کام قبول نہیں کرتا, ورنہ تو موجے تھی حرام خوروں کی, ڈھیر لگا دو دولت کے ناجائز ذرائع سے کما کر پھر حج کرو عمرہ کرو زیارت کر لو, ساتھ تین چار کو اور بھی لے جاؤ, تھوڑا سا مال لگا دو اور باقی کا ڈکار مار دو. اتنا اچھا پیکج بےمانوں کو, پھر دین سے بہتر پیکج تو مل ہی نہیں سکتا. لیکن ایسا ہے نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ حرام یا تو بڑھتا نہیں, اور اگر بڑھے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. برکت کا معنی ہے اس وقت کام آئے جب انسان کو ضرورت ہو, اور سب سے زیادہ انسان کو کہاں ضرورت ہوگی؟ آخرت میں, اور آخرت میں وہ مال اس کے لیے عذاب بن جائے. فرمایا حرام یا تو بڑھتا نہیں اور اگر بڑھے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اور اگر اس سے کوئی کار خیر کرے تو کوئی جزا نہیں ملتی, اور جو پیچھے چھوڑ آئے مرنے کے بعد وہ جہنم کے لیے اس کا زاد راہ بن جاتا. یہ حرام مال کی تاثیرات اور نتائج بتائے. توجہ فرما رہے, تو جو حرام سے کمایا ہوا مال ہو اللہ اس کا خریدار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس کا خریدار نہیں ہے. کہتا ہے حلال سے کماؤ تو پھر میں خریدار ہوں, پھر جو لگاؤ گے میری راہ میں پھر میں اس کو, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے لگے, ایک کا 700, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, اللہ جس کے لیے جاتا ہے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے, اور اللہ بڑی وسعتوں والا ہے, اس کے پاس کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ جو وہ خریدنا چاہتا ہے وہ پیور مال ہو تمہارے پاس, جان بھی اور مال بھی. تو اللہ نے مومنوں سے, یہاں سے پتہ چلے گا کہ اصل میں مومن کون ہوگا, جس کی جان اور جس کا مال اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ اسے خریدے, اللہ اسے خریدنا چاہے. اگلی آیت میں مزید واضح بھی ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اللہ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یقاتلونا, کربلا کو ذہن میں رکھیے گا سارے ان الفاظ میں جو میں بول رہا ہوں, کہ کربلا میں یہ آیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی, اور کربلا والوں کے اللہ کی آیات پر ان میچڈ ایمان کی اور یقین کی گواہی دے رہی. یقاتلون فی سبیل اللہ, پھر جب انہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کو بیچ دیے پھر یہ اپنی مرضی نہیں کرتے, پھر یہ کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے وہ کریں گے, تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. میدان جنگ میں تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی, حضرت علی اکبر نے فرمایا تھا اذا لا نبالی, پھر ہمیں کیا پرواہ جب ہم حق پر ہیں کہ ہم موت پر جا پڑے اور یا موت ہم پر آ جائے. ملتا جلتا جملہ مولا علی کا معروف ہے. شہزادہ قاسم نے فرمایا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کر دیے جاتے بھی, نو پرابلم, کیونکہ اب ہے ہی اللہ کا مال. آپ کسی شو روم پہ جائیں, وہاں پہ کوئی مہنگی سی گاڑی کھڑی ہو, آپ کے کپڑے ذرا نارمل ہو تو شاید آپ کو دیکھنے کے لیے پاس جانے دے دے. آپ ان سے کہے میں نے ٹرائی لینی ہے تو شاید آپ کے کپڑے بہت اچھے نہ ہو تو وہ ٹرائی بھی نہ دے, کر گاڑی بڑی مہنگی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا سوٹ بوٹ اچھا ہے تو وہ کہے گا جی آپ کو ٹرائی دے سکتے ہیں. آپ کہیں آپ کراچی میں ہو, آپ کہیں ٹرائی میں نے حیدرآباد تک لے کے جانی ہے گاڑی کی ٹرائی, تاکہ مجھے پتہ چلے کیسی گاڑی ہے, حیدرآباد کا چیک. وہ کہے گا سوری سر, حیدرآباد تک آپ نہیں جا سکتے, یہ ساتھ میں ہمارا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ ساتھ والا چھوٹا موٹا چکر لگا لیں. آپ کو ہم گاڑی اتنی دور لے جانے نہیں دے سکتے. آپ جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اس سے چیک بک لے کے آ میری, اور آپ چیک لکھ کر ان کو دیتے ہیں, یہ لو. تو کہتا ہے سر آپ نے مائنڈ کیا تو سوری. وہ چیک لے کے جاتا ہے, پہلے کنفرم کرتا ہے بینک میں پیسے ہیں یا نہیں ہے. تو جب انہیں کنفرم ہو جاتا ہے اور پیسے ان کو یقینی ہو جاتا ہے کہ ہیں اور ملیں گے, پھر وہ کہتا ہے سر اب حیدرآباد نہیں, بے شک انڈیا والے حیدرآباد دے دیں. اب یہ آپ کی ہے, آپ نے خرید لی ہے. اب ہمارا کوئی رائٹ اس گاڑی پر, ٹھیک ہے نا, پہلے آپ نہیں نکال سکتے تھے اتنی دور ہماری مرضی کے بغیر, ہم آپ کو پرمٹ نہیں کر سکتے تھے. اب آپ کا جو دل کرے اس گاڑی کو یوز کرے. تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ پھر وہ پیک کا کام جہاں پہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں. پھر فرمایا کوئی پوچھے یا اللہ یہ اتنا بڑا جو سودا ہے, جان بھی دے رہے ہیں مال بھی دے رہے ہیں, کوئی اس کا ڈاکیومنٹ ہے, کہیں اس کو کوئی ریٹن موجود ہے یہ جہاں پہ دیکھا جا سکے, ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے وعدن علیہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ پر جس کو نبھانا اللہ تعالی پر ہے, حقا برحق, کہاں لکھا ہوا ہے, فی التورات والانجیل والقرآن, تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی, کہ اللہ یہ سودا کرتا. پھر فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ جب عہد کر لے تو پھر بتاؤ کون ہے جو اللہ سے زیادہ عہد کی وفا کرنے والا ہو. اس کے پاس کسی چیز کی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں تو کہے وہ اصل میں پہلے زیادہ لے گئے تو ابھی شارٹ ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو معذرت چاہتا ہوں جگہ نہیں بچی گی. ومن اوفا, کوئی کسی کو جانتے ہو جو اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو وفا کر سکتا ہے. تو سیٹسفائی ہو جاؤ, مطمئن ہو جاؤ, یہ سودا اگر تم نے کر لیا ہے اور آپ گھر واپس جاؤ اور اپنے سارے دوستوں سے کہو آج رات کو میرے گھر پہ جشن ہے, میں نے بہت زبردست سودا کیا ہے, مجھے 10 کروڑ کا پلاٹ جناب ڈیفینس میں 10 لاکھ کا مل گیا. اگر ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہو جائے, آپ 10 لاکھ جیب میں لے کے نکلے اور جب آپ کا کوئی جاننے والا پراپرٹی ڈیلر ہو, آپ اس سے کہیں یار کوئی اچھا پلاٹ دیکھ دے, تو وہ کتنے پیسے تیرے پاس, آپ کے یار 10 لاکھ, تو وہ کہے آ تجھے بنگلہ دکھا دو, آپ بنگلہ دیکھنے جائیں وہ 10 کروڑ کا ہو, آپ کے یار مذاق کیوں کر رہے میرے ساتھ, 10 لاکھ میں نے کہے 10 کروڑ ہی کہے, تو کہ مجھے پتہ تجھے 10 کروڑ کہے. لیکن ये बंगले वाला जो है ना ये बेच रहा है, जो पहले पहला आ जाए, मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, किसी भी वजह से आपको यकीन ही ना आ रहा हो और 10 करोड़ का बंगला आपके नाम लग जाए 10 लाख देकर, आपसे तो शायद घर बेगम को फोन करे, शायद अलबत्ता तो बहुत ज्यादा पैसे वाले उनको शायद ये मिसाल ना लगे, लेकिन जो हो 10 लाख सारी उसकी कुल कमाई, उसको अगर 10 करोड़ का मिल जाए तो वो बेगम को फोन करे, शायद आवाज भी ना निकल रही हो कि मैं तुझे कैसे बताऊं क्या हो गया। तो अल्लाह भी ये कह रहा, अगर ये सौदा कर ली, सौदे के बगैर नहीं, मुंह से नहीं, अगर ये सौदा कर लिया है फस्तबशिरु, तो आप खुशियां मनाओ, घर में पार्टी रख लो बगैर मिक्स गैदरिंग के, फस्तबशिरु बिबैअकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह, ये जो तुमने बैअ किया, ये जो तुमने मुबायअ किया है, अल्लाह ताला से सौदा कर लिया, इसको अब इसकी खुशी मनाओ, वदालिका हुवा अल-फौज़ुल अज़ीम, और ये है अजीम कामयाबी। जान और माल तुमने बेच दिया अल्लाह को, अजीब कुरान की आइडियोलॉजी ये, तुम कमा रहे हो, कहते हो अल्लाह का है, मुझ पर भी लगेगा, मेरे बीवी बच्चों पर भी लगेगा, लगेगा उसी तरह जिस तरह खुदा राजी हो, और हर उस जगह पर लगेगा जहां अल्लाह ने कहा है लगाओ। दोस्त कहेंगे यार इतना मत लगा, भूखा हो जाएगा, कहता मेरा है ही नहीं। अजीब कुरान मजीद तसव्वुर देता है, न जान मेरी है न माल मेरा है, सौदा करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, ठीक है, अगरचे जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन ये सौदा करता कौन है? अल्लाह ने दिखाई है मिसालें जिनमें से चमकती हुई मिसाल कर्बला है। रिवायत में मिलता है कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के जो बड़े संजीदा इंसान थे और उम्र भी उस वक्त काफी थी, ऐन कर्बला में जब लश्कर आमने सामने थे, कोई ऐसी बात की जिससे लग रहा था कि बड़े खुश है, तो उसने कहा कि इस मौके पर आप ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अपने महबूब अपने खालिक से मुलाकात को इतना करीब देख रहा हूं कि खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, चूंकि जान और माल बेच चुके हैं अल्लाह को। तो फरमाया वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, तो ये है अजीम कामयाबी, तुम्हारी जान की कीमत अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं लगा सकता। एक शेर है मंसूब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, शहीद मुर्तजा मुतहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपनी किताब में नकल किया है कि उसामिनु बिन नफ्स नफीसत रब्बहा, मैं अपने इस नफ्स नफीस की कीमत फकत एक लगाता हूँ और वो मेरा रब है, रब मिले तो दूंगा जान, रब ना मिले तो इससे कम कीमत पर अपनी जान को किसी और काम में नहीं दूंगा। वलैसा लहा फिल खल्क कुल्लिहिम समनु, पूरी मखलूकात में मेरी जान का अल्लाह के सिवा कोई कीमत नहीं, इससे कम कीमत पर मैं बेचूंगा। ये शहीद मुतहरी ने नकल फरमाया, यही आयत है, तो अल्लाह खरीदार हो कहीं और बेच दो, रिश्वत में बेच दो, फ्रॉड में बेच दो, शैतान को बेच दो, नहीं। अब सुनिए, ये आयत नंबर 111 कंप्लीट होती है, अगली है आयत नंबर 112। उसमें अल्लाह जिस माल का खरीदार है उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं। हर जान अल्लाह नहीं खरीदता, कई लोग ऐसे आ रहे थे इमाम हुसैन के साथ जिनका माल ऐसा नहीं था कि अल्लाह खरीदार बने, चले गए, वो समझे होंगे हम बच गए। तबूक में भी ये मामला था, जो बहाने करके पीछे रह गए थे वो समझ रहे थे हम बड़े तेज हैं, रूमियों की तलवारों से बच गए, पर अल्लाह ने फरमाया कि ए रसूल ये खुश ना हो, असल मामला ये है کہ اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے. یہ دو نمبر جاتے بھی وہاں بھی لوگوں میں فتنے پیدا کرتے, افواہیں اڑاتے, ڈراتے, مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ گند ساتھ گیا ہی نہیں, اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا. بعض بات بندہ سمجھتا ہے میں بچ گیا ہوں, حالانکہ اللہ اسے اس قابل ہی نہیں پاتا کہ اسے وہ توفیق. توجہ فرما رہے, یہ قرآن کی منظر کشی ہے مومنین کے بارے میں. آیت نمبر 112, وقت کم ہے, سنیے. کون ہے یہ لوگ جن کی جانیں اللہ نے خریدی ہیں؟ پہلی کوالٹی التائبون, توبہ کرنے والے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آنا. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی سلپ ہو گئی ہے, کہیں اور منہ ہو گیا تھا, تھوڑا اور چلے گئے تھے, پلٹنے والے. ایسا نہیں کہ ادھر ہی کھڑے رہے اور کہے یا اللہ جان خرید رہی ہے میری. اللہ کہے جو ان کاموں میں لگ رہی ہے میں وہ خریدتا ہی نہیں. التائبون الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے. التائبون الحامدون العابدون, عبادتیں کرنے والے. جو روایات میں ملتا ہے ہمیں کہ جب آخری رات تھی, نویں اور دسویں کی درمیانی رات, تو دشمن کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حسین کے لشکر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسی شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بن بنا ڈال. اب آپ سے دور ایک لوگوں کا مجمع ہو اور وہ سب کچھ نہ کچھ بول رہے ہو تو آپ کو ایسی آواز لگے گی دور سے, ہو وہ سمجھ تو نہیں آ رہا ہوگا کیا بول رہے. وہ بھن بھناٹ کیا تھی؟ کہتے حسین کے لشکر میں کوئی حالت ہے قیام میں, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے. آخری رات امام حسین نے بھی فرمایا تھا نا کہ میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت مناجات کرنا چاہتا ہوں, تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں. تو یہ لشکر امام حسین کے, یہ منظر امام حسین کے لشکر کا, اور یہ آیت التائبون الحامدون العابدون الراکعون الساجدون, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, السائحون, ایک لفظ چھوڑ گیا, السائحون کربلا, اللہ کے لیے سفر کرنے والے. اور اللہ کے لیے سفر بھی ایسا کہ پتہ ہے واپس کوئی نہیں آنا. ویسے ہم سفر کرتے ہیں لیکن بہرحال توقع یہ ہوتی ہے واپس آنا ہے, حج پہ جانا ہے واپس آنا ہے, زیارتوں پہ جانا ہے واپس آنا ہے. ایسا سفر اللہ کے لیے جس کو پتہ ہے واپس ہی کوئی نہیں آنا, کمال اس کا. السائعون, اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے. اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کربلا قیام امام حسین کہاں سے پہچانا جائے گا, سب سے پہلے خود قرآن کی آیات سے اور پھر اس کے بعد امام حسین کے اپنے کلام سے. تو اگلی صفات دیکھیے ان جانوں کی جن کا اللہ خریدار ہے, کیا صفات ہے ان کی؟ فرمایا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا امر کرنے والے, برائی سے روکنے والے. یہ مال میں کوالٹیز ہیں, اللہ خریدار ہے. اس کے علاوہ تو اللہ خریدار ہی نہیں ہے. ہاں اگر یہ کوالٹیز ہیں تو اللہ خریدار ہے, بیچنا ہے تو کربلا والوں نے کہا بیچ دی. یا اللہ آپ کہیں کہ میں نے خریدنا اور ہم نے بیچے, بیچ دی آپ کا ہے. اب چاہے ٹکڑے ہو جائیں, چاہے جو مرضی ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اب غور سے سنیے آخری چھوٹا سا حصہ اس آیت کا, اور کتنا زیادہ میسج اس میں سمجھنے والوں کے. فرمایا یہ صفات ساری بیان کر کے, اے میرا رسول وبشر المؤمنین, مومنوں کو کچھ خبر ہی دے دے. بہت بڑا بنگلہ خرید لیا تم نے, تو البتہ یہ ایمان کی بات ہے کہ اس پر پھر انسان کو واقع لگے میں نے خرید لیا. جتنا ایمان ہے اتنا ظاہر ہے کہ یہ آیات اپنی وہ رکھتی. وبشر المؤمنين, اور اے میرا رسول مومنوں کو خوشخبری دے. اب یہاں سے آپ دیکھیں اللہ کسے مومن کہہ رہے, جنہوں نے جانے اور مال بیچے, جو قتال کرتے قتل, یعنی ریڈی ہیں. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی سے بندہ ابھی کہہ گیا اور ابھی یہاں سے اٹھ کے قتل ہی کرنا کسی کو جا کے یا قتل ہونا ہے, یعنی وقت آنے پر, وہ تبوک کا وقت ہے اس لیے آیات نازل ہوئی. جب ادھر امام حسین نے پکارا وہ وقت آ گیا تھا, تو وقت پر کام کرنا, وقت کے بغیر اگر قتل کیے جائیں تو وہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ والا جہاد ہوتا ہے, کہ معاشرے کا امن و امان ہی تباہ ہو جاتا. وقت آنے پر قتال کرتے, توبہ کرنے والے, اللہ کی حمد کرنے والے, عبادت کرنے والے, اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, امر بالمعروف کرنے والے, نہیں عن المنکر کرنے والے. امام حسین کے کلام آپ کو کچھ عرض کر چکا ہوں میں, فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, ٹھیک ہے, اور پھر بصرے والوں کو فرمایا ادعوکم الى کتاب اللہ وسنت نبیہ. حسین تمہیں دو چیزوں کی طرف دعوت دے رہا ہے, اللہ کی کتاب کی طرف اور اپنے اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. فان السنت قد امیتت, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت مار ڈالی گئی ہے. والبدعت قد احییت, اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے. فان تسمعوا قولی, آواز جو پر, فان تجیبوا دعوتی, اگر تم میری اس پکار کو لبیک کہو, میری دعوت, یہ جو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں اصل میں زمانے کی قید نہیں ہے, کہ لبیک یا حسین اصل میں اسی پکار کا جواب ہے. حسین کہہ رہے فان تجیبوا دعوتی وتسمعوا قولی, اگر تم میری بات سنو اور میری دعوت پر لبیک کہو, حسین کیا کرے گا, احدکم الی سبیل الرشاد, حسین تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. صلوات پڑھ دے مولا کی ذات پر. میری عرائض تمام. کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو بھی تھا اپنی جان و مال کا سودا اللہ سے کر چکا, اور میں نے عرض کی نا کہ قرآن مجید کی آیات کی, خاص طور پہ وہ آیات جن میں اللہ مومنوں سے کہتا ہے دو کچھ, ان کا کمال عمل سے ان کی تفسیر آپ کربلا میں دیکھتے ہیں. آپ کربلا میں دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پھر فرماتا ہے متقین کون ہے, الذین یؤمنون بالغیب, کربلا والے غیب پر ایمان کی وجہ سے کھڑے تھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کربلا والوں نے جو نماز قائم کی کوئی کیا قائم کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کربلا والوں جیسا کون خرچ کرے گا, جانے بھی خرچ کر دی مال بھی دے دی. اور ایک اور آیت ہے جو پاروں کی تقسیم میں چوتھے سپارے کی پہلی آیت بنتی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ فرماتا ہے اس وقت تک تم نیکی کو, یعنی نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہرگز جب تک ایک کام نہ کر دو, اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے, جس سے تمہیں محبت ہے. اور حسین کو علی اکبر سے بڑی خاص محبت, سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا ہے اصحاب کی شہادتوں کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اس طرح شرمندہ نہ کیجیے گا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے ذبح ہوتے دیکھیں, تو پہلے ہم قربان ہوں گے اس کے بعد پھر جو خدا کو منظور. تو جب اصحاب حسین شہید ہو چکے, اب باری تھی امام حسین کے خاندان والوں کی, تو سب سے پہلے کسے دیا اللہ کی راہ میں, اس کو جس سے حسین کو سب سے بڑھ کر محبت تھی. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیٹا ہے, جوان ہے, لیکن اس سے بڑھ کر شاید وجہ یہ تھی کہ جب بیٹے کو دیکھتے تھے نانا کا چہرہ دکھائی دیتا تھا, شبیہ پیغمبر تھے علی اکبر. علی اکبر شبیہ پیغمبر آئے اپنے بابا کے پاس, اور جیسے ہی اجازت طلب کی تو روایات بتاتی حسین نے کوئی تردد نہیں کیا, فرمایا تقدم یا ولدی, اے بیٹے بسم اللہ, تیار کیا, اسب پر سوار کیا اور روانہ کیا علی اکبر کو اور ایک دفعہ جو علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ روانہ کرنے کے بعد پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. بابا آپ نے تو الوداع کیا تھا. فرمایا ایک دفعہ پھر گھوڑے سے اترو, آخری مرتبہ پھر تمہاری زیارت کر لوں. اکبر کی زیارت نہیں ہے, شبیہ پیغمبر کی زیارت ہے, نانا کی زیارت ہے. اور اگلا جملہ اس پر گواہی دیتا ہے. اب جو چلے علی اکبر تو حسین نے گویا آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے پروردگار ان ظالموں پر میرا گواہ رہنا, اس قوم اشقیا پر حسین کا گواہ رہنا. میں نے کس جوان کو بھیجا اس قوم کی طرف, فقد برز الیہم غلام اشبہ الخلق خلقا وخلقا ومنطقا بنبی, اے میرا پروردگار میرا گواہ رہنا, ان کی طرف اس جوان کو بھیجا ہے کہ روح زمین پر اس سے زیادہ خلقت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, بول چال کے اعتبار سے روح زمین پر کوئی تیرے نبی سے اس سے زیادہ شباہت نہیں رکھتا. اے اللہ اس جوان کو بھیج رہا ہوں قوم اشقیا کی طرف. اور آج سے پہلے جب بھی ہمارے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اس جوان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. گویا حسین فرما رہے تھے کہ اب دنیا والے اس شبیہ پیغمبر کے چہرے کی زیارت سے محروم ہونے جا رہے. اکبر محو جہاد ہوئے, حسین ایک بلند مقام پر کھڑے ہیں اپنے پسر کو داد شجاعت دینے کے لیے. کچھ دیر جب گزری تو دیکھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اکبر واپس آ رہے ہیں. بابا کے قریب آئے اور آ کر فرمایا بابا ان العطش قد قتلنی, بابا پیاس نے تلواروں سے پہلے تیرے اکبر کو مار ڈالا ہے. وثقل الحديد اجهدنی, اور اس لوہے کے وزن نے اکبر کو تھکا دیا. بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے. جواب میں فرمایا جا اکبر اب تجھے تیرے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. گویا دنیا کے پانی سے تیرا حصہ ختم ہو چکا. اب علی اکبر پلٹے دوبارہ میدان کی طرف, گرد و غبار بلند ہونے لگا. ایک دفعہ حسین نے پکار سنی وعلیک السلام یا ابتا, اے بابا اکبر کی طرف سے آخری سلام. حسین جلدی سے اکبر کی طرف پہنچے, قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب اکبر پر کتنے ہی لوگوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا تھا. مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ سب نے مل کر جب تلواریں چلائی فقطعوہم بسیوفہم اربا اربا, حسین کے آنے سے پہلے پہلے حسین کی کمائی کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آئے پسر کی لاش پر, دیکھا اپنے 18 سالہ جوان کو کربلا کی ریت پر پڑے ہیں. لاش کو اٹھانے کی کوشش کی, بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سر کی طرف سے اٹھانے لگتے تھے تو بدن جو پاؤں کا حصہ زمین پر رہ جاتا تھا, اور اگر پاؤں کی طرف سے اٹھاتے تھے تو سر والا حصہ زمین پر رہنے لگتا تھا. حسین نے خدا جانے کس طرح علی اکبر کو اٹھایا ہوگا. چشم تصور کہتی ہے شاید رخ کیا ہو, شاید رخ کیا ہو اپنے بابا کی طرف اور کہا بابا علی آ کر دیکھیے آپ نے در خیبر اکھاڑا تھا, خیبر کا دروازہ اٹھانا اتنا مشکل نہ تھا جتنی جوان اکبر کی لاش اٹھانا مشکل. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.